بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قطف الجناء الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة ابن حسن العباد البدر حفظه الله. وراج كي درس مي اسم مقدمة كي جو متن هي اس پر بات کرتے ہیں، کہ شیخ قدم شن حفظه الله نے اس متن کو ایک ساتھ بیان کیا ہے اور پھر اس کی شرح کی ہے. آج کے درس میں متن پہ بات کرتے ہوں، میں نے واجب دیا تھا ایک چھوٹا سا ایسے باتوں میں کہ یہ پڑھ کے آنا ہے، اور اس میں جو اصول ایمان، جو عقیدہ کے اصول ہیں، اس کو انڈر لائن کرنا ہے، بتانا ہے کہ کون سا اصول ہے. آج ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اصول بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ. اور بتانے سے پہلے، تاکہ ہمارے پاس ترازو موجود ہو، جو عقیدہ کے اصول ہمیں ارسال جماعت کی کتابوں سے، سلف کے اقوال سے جو ملے ہیں، تقریباً 12 کے قریب ہیں. سب سے پہلے اصول ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، نوٹ کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے. ارکان ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان ہے، اور ارکان ایمان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور پھر فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور تقدیر پر ایمان. تو یہ جو پہلا اصول ہے، اس پہ بات ہے، جس میں اسماء صفات کی بات بھی ہے، توحید عبادت کی بات بھی ہے، توحید ربوبیت کی بات بھی ہے، رسالت پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر، یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ پہلے اصول میں بیان کی جاتے ہیں ارکان ایمان میں. دوسرا اصول ہے ایمان کی تعریف. لفظ ایمان جو ہم کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تیسرا ہے صحابہ اور آل بیت پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کیا ہے. چوتھے نمبر پہ مسلمان حکمران کی فرما برداری کے متعلق ہمارا عقیدہ. پانچویں نمبر پہ ہے التکفیر، اصول التکفیر، کیونکہ خوارج نے حکمران کی تکفیر کی ہے، تو رسول جماعت اس کے اصول بتائے ہیں کہ تکفیر کب کی جاتی، کب نہیں کی جاتی، خصوصی طور پر حکمران کو، عمومی طور پہ تمام مسلمانوں کی. چھٹے نمبر پہ ہے الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی. ساتویں نمبر پہ ہے کرمات اولیاء، بدعت کا کیا نظریہ ہے، کیا عقائد ہیں، ولی کون ہوتا ہے، ان کی کرامات کیا ہوتی ہیں، اور سنت الجماعت نے کرمات اولیاء کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ کتابوں میں ملے گا. آٹھویں نمبر پہ ہے الوعد والوعید، الوعد والوعید کے تعلق سے جو آیات ہیں، جو نصوص وعد اور وعید کے، ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے. نویں نمبر پہ ہے دلیل والاستدلال، دلیل کہاں سے لی جاتی ہے، استدلال کیسے کیا جاتا ہے، جو مصادر الشریعہ ہیں وہ کیا ہیں. اور دسویں نمبر پہ ہے بدعت والبدعت کے تعلق سے ہمارا موقف کیا، بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق کیسے ہونا چاہیے. گیارہویں نمبر پہ ہے اہل سنت کا منہج، بارک اللہ فیک، اہل سنت کا منہج کیا ہے، اور اسی منہج کی بنیاد پر باقی جو 10 اصول ہیں بڑی آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہی منہج ہے جو آپ کو عقیدہ کے ان تمام اصولوں سے واقف بھی رکھتا ہے، اور جس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. باقی جتنے مناہج ہیں نا، وہ آپ کو ان اصولوں سے دور کریں گے. بارہویں نمبر پہ چند متفرقات، جو بعض مسائل ہیں جن کو عقیدے کے اصول میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ مسعل الخفین، جرابوں پر مسح کرنا، جیسا کہ الجدال، نظرات الجدال سے گریز کرنا، جیسا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے. بعض علماء نے ان مسائل کو بھی، کچھ اور بھی ہیں، ان مسائل کو متفرقات کی شکل میں ذکر کیا ہے عقیدے کے اصول میں، جبکہ موضوع پر مسح کرنا فقہی مسئلہ ہے. لیکن جب روافض نے اور بدعت نے اس میں سختی کی ہے، اور تبدیع کی اہل سنت کی الٹا، کہ یہ بدعت لوگ یہ مسح کرتے ہیں، مسح نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، جبکہ متفق علیہ احادیث میں دلائل موجود ہیں. تو اہل سنت نے اسی طریقے سے ان کا رد کیا ہے اہل بدعت کا، اور اس مسئلے کو اصول ایمان میں شامل کر دیا. جو عقیدہ کے اصول کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول سنہ بھی کہا جاتا ہے، اصول دین بھی کہا جاتا ہے. یہ چار پانچ مختلف نام ہیں لیکن اصول ایک ہی ہیں. یعنی عقیدے کے اصول ہیں، یہ وہ علم وسائل ہیں جس کی بنا پر ہم اپنا عقیدہ دل میں بٹھاتے ہیں، پھر اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں متن پڑھتے ہیں، میں سے کون کون سے عقائد کے اصول ہیں. تراز میں نے آپ کو دے دیا، آپ کے صفحے پہ لکھا ہوگا سامنے، پھر آپ نے صرف نمبر لگانا ہے، جو اسے نمبر لگے ہوئے اسے آپ پہ لکھ دیں انڈر لائن کر کے، پتہ تاکہ پتہ چل جائے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الأمور من واجب أمور الديانات. باب باندھا ہے کیونکہ یہ میں نے بتایا ہے، جیسا کہ یہ اصل کتاب جو ہے رسالة ابن بزر القیروانی، یہ فقہ کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور اس میں جو مقدمہ ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے اس کے لیے الگ سے باب باندھا ہے، اور مقدمے میں عقیدے کے اصول ہیں. یعنی میری فقہ تو میں بتاؤں کہ میرے فقہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ میرے اصول کیا ہیں، میرا عقیدہ کیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. آپ جس عالم سے علم حاصل کر رہے ہیں اس عالم کے متعلق اس کے عقیدے کو جاننا بہت ضروری ہے، اور عقیدہ منہج بھی آ جاتا ہے. آپ دیکھیں منہج اس میں آپ کو نظر آ جائے گا، اس لیے انہیں راستہ آسان کر دیا ہے. فقہ کے معاملات بعد میں، سب سے پہلے جان لیں کہ میرے اصول کی میرے عقیدہ کیا ہے. تو باب باندھ ہے باب ما تنطق به السنۃ، جسے زبان ہم بولتے ہیں، وتعتقده الافئدۃ، اور دل میں عقیدہ رکھتے ہیں، من واجب امور الدینات، جو دین کے امور کی واجبات میں سے ہے. یعنی کون سی امور ہے؟ یہ عقیدہ کے مسئلے، عقیدہ کے امور. فرماتے من ذالک، اس میں سے، الایمان بالقلب والنطق باللسان، دل سے ایمان اور زبان سے اقرار اور بات کرنا. کیا؟ کہ ان اللہ الہ واحد لا الہ غیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. انڈر لائن کریں کون سا اصول ہے، ساتھ ساتھ کرتے جائیں. پہلا اصول ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور یہاں پہ کون سا اللہ تعالیٰ کے ایمان میں سے؟ توحید عبادت سے اصول ایمان کو شروع کیا ہے، اور یہ اصل مقصد ہے ہماری تخلیق کا، زمین و اسمان کو، کائنات کے وجود کا، جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے کا، یہ اور جہاد کو فرض کرنے کے، سارے چیزیں جو ہیں اسے کلمہ توحید کے لیے. پھر فرماتے ہیں ولا شبیہ لہ، اللہ کے شبیہ کوئی چیز نہیں ہے، ولا نظیر لہ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، ولا ولد لہ، اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے، ولا والد لہ، اللہ تعالیٰ کے کوئی والد نہیں ہے، ولا صاحبۃ لہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، ولا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں لیس لأولیت ابتداء، اللہ تعالیٰ کی اولیت کی کوئی ابتداء نہیں ہے، ولا لآخریت انقضاء، اللہ تعالیٰ کی آخریت کی کوئی ہی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، اللہ تعالیٰ کے صفت کو وصف کرنے والے ان صفت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، لفظ ہے اس کا معنی ہے اور اس کی حقیقت ہے. صفت ہے الرحمن الرحیم، صفت الرحمہ ہے، نام ہے الرحمن الرحیم، معنی معروف ہے رحم کرنا، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اعلم. لیبلغو، نہیں پہنچ سکتے، کنہ صفتہ الواصفون، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے والے ہیں. ولا يحيط بأمره متفکرون، اور کوئی بھی غور فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے امر کے احاطہ نہیں کر سکتے، جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں ان کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. يعتبر المتفکرون بآياته، جو غور فکر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے عبرت حاصل کرتے ہیں. ولا يتفکرون في ماهية ذاته، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ماہیت پر غور و فکر نہیں کرتے. ذات کی ماہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، کیسے ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت ہے، اس پر غور و فکر کرتے نہیں ہیں نہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمام سے امور غیب میں سے ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے، وہ ہے جو قرآن سے حدیث میں موجود ہے. اس کے سوا سب غیب ہے، اور غیبیات کے تعلق سے ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. پھر فرماتے وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت کرسی کی آیت کا آخری حصہ جو ہے، وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے. تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے خوب جانتا ہے کہ مخلوقات آئے گی اور کیا تفصیل ہوگی. اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، اللہ تعالیٰ اپنے علم کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا، علم سے جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے وحی کے ذریعے، اور یہ انبیاء علیہ السلام خاص ہے. بما شاء وسیع کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے، اور کرسی کے معنی موضع قضا من رب، جیسے سن عبداللہ بن عباس فرمائے تفسیر میں، اللہ تعالیٰ کا قدم جو ہے ان کے جو جگہ رکھنے کی ان کو کرسی کہا جاتا ہے، اور آسمانوں سے بھی زیادہ وسیع ہیں، اتنی بڑی کرسی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما، ان دونوں کی حفاظت اللہ پر مشکل ہی بھاری نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے، اور اس میں صفۃ العلو ہے، صفۃ العظمہ ہے، اور اس میں یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں معنی ہم جانتے ہیں لیکن حقیقت نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں، موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، حقیقت کن جو ہے یا ماہیت جو ہے کس چیز سے بنی اللہ علم ہمیں نہیں پتہ ہے، اس کا مطلب علم غیب سے. پھر فرماتے العالم، اور ایک نسخ میں العلیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام العالم بھی العلیم بھی ہے. علیم صفہ صیغۃ مبالغہ ہے، خوب جاننے والا، عالم جاننے والا، علیم خوب جاننے والا، وہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. العالم الخبیر، خوب باخبر. المدبر تدبیر کرنے والا، القدیر تقدیر لکھنے والا، السمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا، العلی سب سے بلند، الکبیر سب سے بڑا. وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدُ بِذَاتِهِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ. انڈر لائن کریں اسے. اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے اپنی ذات سے، اور ہر جگہ اپنے علم سے. کہتے ہیں یہ وہابی نے یہ جملہ ایجاد کیا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ اہل حدیث ہے نا، یہ فتنے باز ہے. اللہ نے کہا عرش پر میں مستوی ہوں، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور علم سے ہر جگہ موجود ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، سن چوتھی ہجری کی بات کر رہے ہیں ہم، چودھویں صدی کی بات کر رہے ہیں، چوتھی صدی کی بات کر رہے ہیں. یہ اس وقت کے عالم ہے، یہ جملہ موجود ہے کتاب میں. یہ کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ جب آپ لوگوں نے اہل بدعت نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف انوار نظر آتے، قضاء حاجت کے لیے وہ نہیں جاتے تھے، یہی وجہ ہے. اس کے جواب میں کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم سے، اپنے احاطے سے، اپنی تائید سے، اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے. اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، بیت الخلاء میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نعوذ باللہ. اللہ کی ذات عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، احاطے سے ہر جگہ پہ. اور میں یہ سارے اسماء اور صفات جن کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ پر صفۃ العرش پر استوا ابھی ابھی آ گئی ہے. ابھی ہم کس اصول پہ بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو پہلا اصول جا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. توحید کون سی ہے؟ یہ ربوبیت. شروع توحید الوہیت سے کی، پھر اسماء و صفات کا ذکر ہے، اب پھر توحید ربوبیت. خلق الانسان، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے. ویعلم ما توسوس به نفسه، اور خوب جانتا ہے جو اس کی نفس اس پہ وسوسہ کرتی رہتی ہے. وہ اقرب الیہ من حبل الورید، اور اللہ تعالیٰ انسان سے اسے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور کوئی پتہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کے خوب جانتا ہے کہاں پر گرے گا، کب یہ پتہ کس درخت سے کب ٹوٹے گا، کہاں پہ گرے گا، یہ اللہ کے علم ہے. ولا حبۃ، اور کوئی بھی دانہ نہیں ہے، الا کہ فی ظلمات الارض، جو زمین کے کسی تاریکی میں ہو. ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ ہو کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں درج ہے، لوح محفوظ میں سب درج ہے. کتاب مبین ہے، اللہ تعالی نے حکم دیا قلم کو اکتب، قلم کا میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالی اکتب ما ہوا کائن الیوم القیامۃ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب لکھ دو، کون سے پتہ کہاں گر گئے بھی لکھا ہوا ہے، یہ باریک بینی ہے. تو ہمارے اعمال سے اللہ تعالی غافل ہو گئے نعوذ باللہ. یہ ہمیں کیا پیغام دیتے؟ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، کوئی تر کوئی خشک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی پتہ کب کہاں پر گرے گا، کب ٹوٹے گا، کہاں پہ گرے گا، ہوا اسے کہاں پر جا کے گرے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. میرے حرکات و سکنات، میرے دل کے چھپے راز، میرے آنکھوں کی خیانت، کچھ اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں علی العرش استوى وعلی الملک احتوى، عرش پر مستوی ہوا رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی، اور ملک کی بادشاہت اس کے پاس ہے. ولہ الاسماء الحسنی والصفات العلی، اسی کے پیارے نام ہیں الاسماء الحسنی اور صفات العلی، اور بلند صفات ہیں، صفات الکمال ہیں. لم یزل بجميع صفاته واسمائه، اللہ تعالی ہمیشہ سے اپنی صفات اور اسماء سے متصف ہے، ہمیشہ سے. تعالى ان تكون صفاته مخلوقه واسماؤه محدثه، اللہ تعالی اس چیز سے بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات مخلوق ہو یا اللہ تعالی کے نام محدث ہو، نئے ایجاد کیے گئے ہوں. یہ بات کیوں کہی؟ آگے شرح میں آئے گا، میں ابھی صرف گوتھرو کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں صرف ترجمہ کر کے. کیونکہ اہل بدعت نے کہا کہ اللہ تعالی خالق نہیں تھا جب تک کہ مخلوقات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالی کلام نہیں کرتا جب تک اللہ نے کلام خود کیا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالی ہمیشہ سے خالق ہے، ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ سے متکلم ہے. جب انسان خاموش بیٹھا رہتا ہے، کیا گنگا ہوتا ہے کوئی انسان خاموش بیٹھا؟ آپ کہیں گنگا ہے، یہ صفت کلام اسے اب سلب کر لیں گے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہیں، عاجز ہے. تو صفت الکلام کے لیے کلام کرنا لازمی نہیں ہے، جبکہ جو متکلم متصف ہے اس صفت سے، ہم خود بھی جانتے ہیں. تو رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیوں لازمی؟ جب تک اللہ نے کلام نہیں فرمایا تو متکلم نہیں تھا. پھر آگے آئے گا انشاءاللہ کہ تسلسل کیا ہوتا ہے، حوادث کیا ہوتی ہیں. پھر بھی مخلوقات کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا چاہتے ہیں مخلوقات سے، صفات سے، تشبیہ سے، اس لیے انکار کر دیا ہے. الغرض آگے تک، آگے انشاءاللہ تفصیل. پھر فرماتے ہیں کلم موسیٰ بکلامہ الذی ہو صفۃ ذاتہ، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے. کلام صفت ذاتیہ ہے، ذاتیہ فعلیہ ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ کلام کرے، جب کلام نہیں کر صفت ذات ہے، جب کلام کر تو صفت فعل ہے، تو صفت ذاتی تو فعلیہ، یعنی اللہ کی ذات سے متصف ہمیشہ سے. اصل پیغام یہ ہے لا خلق من خلقی، اللہ تعالیٰ کلام اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعتی نے کیا کہا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کے کلام مخلوق ہے، کیونکہ لفظ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہم مخلوق ہے، تو وہ لفظ ہی مخلوق ہے، تو گھما کے رکھ دیا. اس پر تقریباً 10 شبہات ہیں صفت الکلام پر، جو ان لوگ بدعت نے جو شبہات چھوڑے 10 کے قریب ہیں. وہ سب کا انشاءاللہ پہلے بھی گزر چکا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کلام کرتے ہیں تو کلام کے لیے زبان کا ہونا، ہونٹوں کا ہونا، دانتوں کا ہونا، گلے کا ہونا، ووکل کارڈز کا ہونا جسے کہتے ہیں، یہ لازمی ہے. جبکہ ثابت ہو چکا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کلام کرے گی بولیں گی حقیقتاً، مجازن حقیقتاً بولیں گی بغیر ان چیزوں کے، بغیر دانتوں کے، بغیر گلے کے، بغیر ہونٹوں کے، بغیر زبان کے. کیا یہ ہاتھ بولیں گے نا قیامت کے دن؟ ہے زبان کوئی ہاتھ کی؟ یا اللہ پھر زبان پیدا کرے گا بولنے کے، لازمی زبان سے ہاتھ کلام کریں گے یا بغیر زبان کے بھی اعضاء کلام کریں گے؟ یقیناً. دیکھیں کن فیکون ہے، سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، اللہ تعالیٰ نے تجلی کی ہے پہاڑ کو اور وہ پہاڑ ریزہ ریز ہو گیا اللہ تعالیٰ کی جلال سے، عظمت سے. وان القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یقیناً ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ليس بمخلوق مخلوق نہیں، فيبيد کہ ختم ہو جائے، ولا صفة لمخلوق فينفد نہ ہی انسان کی صفت ہے کہ وہ فنا ہو جائے. انسان فنا ہو جائے گا، مخلوق فنا ہو جائے گی، صفت فنا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک ہے. پھر فرماتے ہیں والایمان بالقدر خیره وشره، اور تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو، حلوه ومره میٹھی ہو یا کڑوی ہو، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے تقدیر جو مقدر فرمایا ہے، ومقادير امور بيده، تمام جو تقدیر ہیں امور کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ومصدره عن قضائه، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں، علم كل شيء قبل کونه، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جان لیا ہے اس کے وجود سے پہلے، فجر على قدره، اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق ہی وجود میں آئی، لا يكون من عباده قول ولا عمل الا وقد قضاه وسبق علمه به، اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کوئی قول یا کوئی عمل نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے علم کے مطابق نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، یا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا ہے اور وہ خوب باریک بینی جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے. یضل من یشاء فیخذله بعدله، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے، اسے رسوا کر دے اپنے عدل و انصاف سے، ویہدی من یشاء فیوفقه بفضله، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور اسے توفیق دے دے اپنے فضل و کرم سے، فكل ميسر بتيسيره الى ما سبق من علمه وقدره من شقي او سعيد، تو تمام مخلوقات جو ہیں تمام مسير ہیں، بتيسيره جو اللہ نے کسی راستہ آسان کیا وہ سب اسی پہ چل رہے ہیں، الى ما سبق من علمه وقدره، جو لگتا ہے کہ علم سابق ہے وہ جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے مطابق، من شقي او سعيد، چاہے خوشبخت ہو یا بدبخت ہو، چاہے بدبخت ہو یا خوشبخت ہو، تعالى ان يكون في ملكه ما لا يريد، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے کہ اللہ کے ملک میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ جس کے ارادہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا یا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، او يكون لاحد عنه غنا خالقا لكل شيء، یا یہ کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہے یا اسے کوئی حاجت نہیں ہے، خالقا لكل شيء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور تمام مخلوقات مفتقر ہے، فقیر ہے اپنے رب کے لیے، کبھی بے پرواہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ غنا جو ہے صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، تمام مخلوقات محتاج ہے، اس غنی کی محتاج ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، انسان ہے، جن ہے، انس ہے، جانور ہے، تمام مخلوقات مفتقر الى اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العباد و رب اعمالہم، بشک اللہ تعالیٰ بندوں کا رب ہے اور ان بندوں کے اعمال کا بھی رب ہے، رب کو ہے خالق مالک تدبیر کرنے والا، مشکل کچھ حاجت روا، تو ہم اور ہمارے اعمال کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. والمقدر لحرکات واجالهم، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہمارے حرکات، ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، اور ہمارا انجام اور ہمارا خاتمہ جو ہوگا. پھر فرماتے الباعث الرسل الیہم لاقامۃ الحجۃ علیہم، جس نے مبعوث فرمایا اپنے رسولوں کو تاکہ ان پر حجت قائم کر دی جائے، رسالت پر ایمان. ابھی پہلا اصول جاری ہے، اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ انسانوں پر، بندوں پر حجت تمام ہو جائے. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت خبردار کر، نذارت اور نبوت کو ختم کیا ہے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاتم النبیین ہے، یہ بھی رسالت پر ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، جس نے اس کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. فجعله آخر المرسلین بشیرا و نذیرا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر المرسلین، سب سے آخر رسول بنایا ہے، جو خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے. وداعا الى الله باذن وسراجا منيرا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اور سراج المنیر ہے، سراج ہے اور منیر ہے. وانزل عليه كتابه الحكيم، اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے اپنے کتاب حکیم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. وشرح به دینه القویم، اور دین قویم کی شرح فرمائی ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. وهدى به الصراط المستقيم، اور ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اللہ نے وحی نازل کی ہے، قرآن مجید سب سے عظیم کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے تمام جن و انس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیغام کو قرآن مجید کو جنہیں اس تک لے کے گئے ہیں، جس سے دین کی شرح ہوئی ہے، دین قوم کی شرح ہوئی ہے اور ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف. پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ یقیناً قیامت آئے گی اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ یقیناً دوبارہ زندہ کریں گے جو مر جائیں گے ان کو. كَمَا بَدَأَهُمْ يَعُودُونَ، جیسے اللہ نے ان کو ابتدا میں پیدا کیا ہے ویسے ہی ان کا خاتمہ ہوگا. سبحان اللہ، اللہ نے انسان کو عدم سے پیدا کیا ہے، انسان وجود میں آیا ہے، زندگی گزارے گا اپنی، پھر مر جائے گا، پھر واپس اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا. اسی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں انسان مر کے جائے گا، پھر اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس انسان کو باہر نکالے گا اور زندہ کرے گا حساب کے لیے. پھر فرماتے ہیں شیخ حمدرسن حفظ امام ابن زید القیروانی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ضَاعَفَ لِعِبَادِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی جو نیکیاں ہیں ان کو مضاعفت کی، یعنی ان کا اجر زیادہ دیا ہے. وصفح لهم بالتوبۃ عن کبائر السیئات، اور اللہ تعالیٰ توبہ سے ان کے کبیرہ گناہ جو ہیں ان کو معاف کیا ہے. وغفر لهم الصغائر باجتناب الکبائر، اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے، اس پر پردہ ڈالا ہے بڑے گناہوں کو اجتناب کرنے سے. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا الى مشيئته، اور جو کبیرہ گناہ سے توبہ نہیں کرتے اور کبیرہ گناہ پر ہی ان کی یعنی موت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان شرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے. یعنی جو کبیرہ انسان نے نیکیاں کی ہے تو اس کو دوگنا اجر ملے گا، مومن جب نیکی کرتا ہے دوگنا اجر ملتا ہے، نیکی کا اجر برابر نیکی برابر نہیں ہے، کم سے کم 10 گنا ہے الا ماشاء اللہ سبحانہ و تعالی. اگر کبیرہ گناہ کیا تو توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، توبہ کر لیں. جو چھوٹے گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ سے بچنے سے اور دیگر نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتے ہوئے توبہ نہ کرے اور کبیرہ گناہ پر وفات ہو جائے تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے دے جتنے اس کے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ابتداءً اس کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے. پھر فرماتے ہیں وَمَنْ عَقَبَهُ اللَّهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ، اللہ تعالیٰ جسے بھی اپنی آگ یعنی جہنم کی آگ سے سزا دیتے ہیں تو اس بندے کے ایمان سے اسے جہنم سے اس عذاب سے خارج بھی کر دیتے ہیں. فَأَدْخَلُوا بِهِ جَنَّتَهُ، اور اسی ایمان سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے. کبیرہ گناہ مرتکب بندہ ہے، اس نے توبہ نہیں کی، یعنی کفر اور شرک کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں، کفر اکبر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے، اس کا ایمان اسے کام نہیں آئے گا، ختم ہو گیا. لیکن اگر کفر اکبر اور شرک اکبر کے علاوہ اور نفاق اکبر کے علاوہ کفر کے علاوہ اگر کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عدل انصاف سے اگر اسے کام لیتا ہے تو اسے سزا ملے گی، جہنم کا عذاب ملے گا اسے، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کب تک؟ جب تک اسے گناہ ختم نہیں ہو جاتے اس سزا سے. باقی کیا رہے گا جس کی بنیاد پر اسے جہنم سے نکالا جائے، جنم میں داخل کیا جائے گا؟ کیا بنیاد ہے؟ ایمان. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو اب جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائے کے دانے برابر ایمان موجود ہے، ذرہ برابر ایمان موجود، اس کو بھی جہنم سے نکال دے. سبحان اللہ. پھر وہ معروف کے ذریعے سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکل جنت میں داخل ہوگا، بہت لمبا قصہ ہے، وہ اس طریقے سے اپنے ایمان سے ہی وہ بندہ جو ہے جہنم سے نکلا ہے اور جنت میں داخل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بھی خیر انشاءاللہ پائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيُخْرِجُ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَفَعَ لَهُ مِنْ أَهْلِ كَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ خارج کرے گا ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، جن کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اپنے امت میں سے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے. پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأَوْلِيَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے اور اسے تیار کیا ہے دار خلودین ہمیشہ کے لیے اپنے اولیاء کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے اہل ایمان. وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْكَرِيمِ، اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے ان جنتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، ويهي وہ جنت ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آدم علیہ السلام کو یعنی زمین پر بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں زمین پر، اللہ تعالیٰ کے سابق علم کے مطابق ہے، یہ مقدر تقدیر میں تھا، وہ سابق علم جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہمیشہ کا علم ہے اس کے مطابق ہوا. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، اللہ تعالیٰ نے آگ کو یعنی جہنم کو پیدا کیا ہے، وہ اسے تیار کر رکھا ہے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے اور الحاد سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور کتابوں میں اور رسولوں میں، اور انہیں اپنے دیدار سے بھی محروم کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور بے شک اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن جبکہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، لعرض الامم وحسابها وعقوبتها وثوابها، تاکہ امتوں کا حساب ہو اور ان کو جزا اور ثواب اللہ تعالیٰ دے. وتوضع الموازين لوزن اعمال العباد، اور ترازو رکھ دے جائیں گے بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، بس جن کے پلڑے بھاری ہو گئے یعنی نیکیوں کے وہی فلاح پانے والے ہیں. ويؤتون صحائفهم باعمالهم، اور لائے جائیں گے ان کے جو صحیف نام اعمال ہیں ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس جس کا کتاب یعنی نام اعمال اس دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس کا حساب یسیر ہوگا آسان ہوگا. ومن اوتی کتابہ وراء ظہری، اور جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا یعنی بائیں ہاتھ میں، فاولئک یصلون سعیرا، وہی جہنم رسید ہوں گے. وأن الصراط حق، اور قل صراط حق ہے، يجوزه العباد بقدر اعمالهم، اللہ کے بندے اس میں سے اسے پار کریں گے اپنے اعمال کی نسبت سے. فناجون متفاوتون فی سرعة النجاة، بچنے والے ہیں اور یہ بالکل مختلف ہیں جو بچے ہیں اس قل صراط کو رفتار کے اعتبار سے پار کرنے کے اعتبار سے مختلف ہیں. فناجون متفاوتون فی سرعة النجاة علیہم من نار جہنم، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو ان کی رفتار پر صراط کو پار کرنے کے لیے وہ مختلف ہے. وقوم اوبقتهم فیہ اعمالهم، اور کچھ ایسی قوم ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم رسید ہوں گے، اوبقتهم یعنی انہیں اس پر صراط میں سے گرا دیا جائے گا. والایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوض یعنی حوض کوثر جو اس پر ایمان، ترد امته، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچے گی. لا يظمأ من شرب منه، جو اس میں سے پیے گا کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا. ويزاد عنه من بدل وغير، اور اس سے دور کر دیے جائیں گے وہ لوگ امت میں سے جنہوں نے دین میں تبدیلی کی ہے یعنی اہل بدعت جو ہیں. پھر فرماتے ہیں ان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، یہ کون سا قاعدہ کون سا اصول ہے؟ اب یہ دوسرا شروع ہو گیا ایمان کی تعریف. وان الایمان، اور بے شک ایمان قول باللسان زبان کا قول ہے، واخلاص بالقلب دل کا اخلاص ہے، وعمل بالجوارح اور جسم کے اعضاء سے عمل کا نام ہے. يزيد بزيادة الاعمال، اعمال کی زیادہ ہونے سے بڑھتا ہے. وينقص بنقصها، اور اعمال کے کم ہونے سے یہ ایمان کم ہوتا ہے. فيكون فيها النقص وبها الزياده، اور اسی ایمان میں اسی اعمال کی وجہ سے نقص بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. ولا يكمل قول الايمان الا بالعمل، اور ایمان کا قول عمل کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا. ولا قول ولا عمل الا بنیہ، کوئی قول عمل نیت کے بغیر نہیں ہے. ولا قول عمل ونیت الا بموافقة السنة، اور کوئی قول کوئی عمل اور کوئی نیت نہیں ہے مگر سنت کی موافقت کے بغیر. جب تک سنت نہیں ہے سنت کے موافق نہیں ہے تو کوئی قول، کوئی عمل، کوئی نیت بھی قابل قبول نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِ، اہل قبلت میں سے کوئی بھی شخص کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تکفیر. بارک اللہ فیک. آگے بھی آئے گا تکفیر کے اصول کے تعلق سے. جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، سود کھایا ہے، زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، ہم کہیں گے کافر ہے. کون کہتے ہیں کافر ہے؟ خوارج کہتے ہیں کافر ہے. تو اس کے خوارج کے رد میں یہ اصول بیان کیا جاتا ہے عمومی طور پہ. وَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اہل قبلہ میں سے. پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ حَيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، شہید زندہ ہے اپنے رب کے ہاں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور جو خوشبخت لوگ ہیں جو جنتی ہیں ان کی روحیں باقی رہیں گی ہمیشہ کے لیے، یعنی برزخ میں ان کی روحیں باقی رہیں گی، الی یوم یبعثون، جب تک کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. وارواح اہل الشقاوت، اور بدبخت لوگوں کی روحیں برزخ میں، یعنی معذبت الی یوم الدین، وہ عذاب میں ہے جب تک کہ یوم الدین قیامت قائم نہیں ہوتی. اب واپس کس طرف آئے ہیں؟ آخر پر، اور قبر کا جو مرحلہ ہے برزخ کا. پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُوا فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ، اور مومن جو ہیں ان قبروں میں سے سوال کیا جاتا ہے اور کو آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں ان کو جو ایمان والے ہیں، قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ سے قول ثابت ہے، کلمہ توحید سے، فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی. پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ، اور بندوں پر حفظتاً، حفاظت کرنے والے مقرر ہیں، یعنی فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، اور ان تمام چیزوں کو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے ساقط نہیں ہے، ان کے رب کے علم سے مخفی نہیں ہے. یعنی جو فرشتے لکھتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کو پتہ لکھ رہے تو اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے، وہ خوب باخبر ہے ہمارے حرکات اور سکنات اور دل کی جو چھپے راز کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ الگ ہے، تاکہ ہم پر حجت قیامت دن قائم ہو جائے، فرشتے الگ گواہی دیں گے نا میں اعمال آگے رکھا ہوگا جو ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بھی انسان اگر نہیں مانے گا پھر آخر میں اس کے جو جسم کے اعضاء حصے ہیں وہ بولیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے میں اعمال سامنے رکھا ہوا ہے، اور لوگ گواہی دیں گے جن پر ظلم کیا گیا ہے، اگر ظلم کیا گیا تو. اگر انسان پھر بھی جھٹلاتا ہے کہتا نہیں میں بری ہوں، پھر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بول اٹھیں گے، زبانیں بند کر دی جائیں گی، منہ بند ہو جائے گا، اور جسم کا ایک ایک حصہ جس نے گناہ کیا ہے، گناہ کے ارتکاب کیا ہے، وہ بول اٹھیں گے نعوذ باللہ. وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور موت کا فرشتہ جو ہے وہ روح کو قبض کرتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے. فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان کے تعلق سے. پھر فرماتے وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب سے بہترین زمانے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آپ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ وسلم کو دیکھا ہے، رہے ہیں، وآمنوا به، اور ایمان رکھا ہے آپ وسلم پر. ثم الذين يلونهم، پھر ان کے بعد میں آنے والے، ثم الذين يلونهم، پھر ان کے بعد میں آنے والے. تین بہترین زمانے. کون سا اصول ہے؟ صحابہ پر ایمان، تیسرا اصول جو ہے. یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، یعنی دیکھ ملاقات کی اور ایمان کی حالت، اسے انڈر لائن کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آمنوا بہ، یہ دونوں چیزیں ہیں. وفات بھی اسی ایمان پر ہوئی، یہ شرط ہے. پھر فرماتے ہیں افضل الصحابۃ الخلفاء الراشدون المهديون، اور سب سے بہترین صحابہ جو ہیں خلفاء راشدین ہدایت یافتہ جو ہیں وہ ہیں. کون ہے؟ ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ترتیب ہے، ثم ترتیب کے لیے ہوتی ہے. پھر سب سے پہلے ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہم، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر فرماتے ہیں وَأَلَّا يُذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ، اور صحابہ میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا جائے گا آپ علیہ السلام کے صحابہ کا الا یہ کہ احسن ذکر سے بہترین الفاظوں کے ساتھ. وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, اور جو جھگڑ ان کے بیچ میں ہے ان سے خاموشی اختیار کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ حَقُّ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنَ الْمَخَارِجِ, یہ لوگوں میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بہتر عذر بنایا جائے. احسن مخارج, جو عذر انسان کے سر پیش کر سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بہت نیک بندہ ہے, اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کے جو نیکیاں ہیں جو اس کا تقوی انشاء اس غلطی کو کور کر دے گا. اگر کوئی شخص یہ حق رکھتا ہے, صحابہ سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں. وَيُظَنُّ بِهِمْ أَحْسَنَ الْمَذَاهِبِ, اور سب سے بہترین گمان ان کے لیے کیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَلَاةِ أُمُورِهِمْ, کون سا اصول ہے؟ قرآن کی فرما برداری, بارک اللہ, مسلمان قرآن فرما برداری. وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, اور مسلمان امام یعنی حکمرانوں کی فرما برداری. مِنْ وَلَاةِ أُمُورِهِمْ, ان کی ولی امر جو حکمران ہیں, علماء امور, ان کے جو علماء, ولی امر میں دو چیزیں ہیں, حاکم ہے اور عالم ہے, جو علماء ہے. اور یہ فرما برداری معروف میں ہوتی ہے. پھر فرمات واتباع السلف الصالح واقتفاء اثارهم, اور سلف صالح کی اتباع کرنا اور ان کے راستے کی پیروی کرنا. والاستغفار لهم, اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اپنے رب سے. وترک المراء والجدال في الدين, اور دین میں مراء اور جدال سے گریز کرنا. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ متفرقات میں. وترک محدث المحدثون, اور بدعتوں کی جو بدعت ایجاد کی ہے اسے ترک کرنا. یہ کون سا آ گیا ہے؟ بدعت اور بدعت کر دیا, بھی اس میں شامل مختصر طریقے سے. اور اس طریقے سے یہ مختصر رسالہ مکمل ہوا. فرماتے ہیں وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد نبیہ وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ وسلم تسلیما کثیرا, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ہمیں درس میں اتنا کافی ہے, الحمدللہ پورا متن کوشش کی, الحمدللہ مختصر طریقے سے بیان کر دیں. یہ جو ہم نے ابھی کہا ہے سارا, آگے کے دروس اس کی شرح ہے تفصیلی, شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ ان جملوں کی شرح کریں گے انشاءاللہ. تو اگلے دروس میں جتنے آگے درس ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم شرح بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یہ نظم نہیں پڑھنی, نظم کسی اور نے لکھی ہے بعد میں, اسی مطلب کو دوبارہ نظم کی شکل میں بیان کیا ہے. اور یہ نظم جو ہوتا ہے, نثر جو ہم نے پڑھا اسے نثر کہتے ہیں. نظم جو ایک شعر شاعری کے طریقے پہ ہوتا ہے, تو علماء کیا کرتے ہیں اس علم محفوظ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں. نثر کی شکل میں جو لکھا ہوا ہے یہ, پھر اسے مزید یاد کرنے کے لیے طالب علم تک آسانی سے یاد کرتے ہیں, پھر اس کے نظم کی شکل میں بھی, کیونکہ شعر کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. شعر و شاعری بعض لوگوں کو زیادہ پسند ہے, تو جس کو شعر و شاعری پسند نہیں ہے تو نثر پڑھ لے گا, جس کو وہ پسند ہے وہ پڑھ لے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور یاد کرنا, اصل بات یہ ہے. تو حفظ المتون بہت بڑی بات ہے جو دور حاضر میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. علماء ہمیشہ سے کہتے ہیں علم کی بقا اس کی حفاظت میں ہے. کوئی بھی چیز ہے کیوں باقی ہے؟ یہ موبائل آپ کے جیب میں کیوں باقی ہے؟ حفاظت ہے. یہ کبر کور ڈالا ہے آپ, یہ سارا کیا ہوا ہے, اس کو جیب میں رکھتے ہیں, دل کے ساتھ رکھتے ہیں, اتنی حفاظت کرتے ہیں, محفوظ ہے. اگر اس کو ایسے پھینک دیں, کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا, بچوں کے ہاتھ میں گرا, تو کتنی دیر ٹکے گا؟ یہ نہیں رہے گا نا. کوئی بھی علم ہے اس کی بقا, اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا وجود ہوتا ہے نا, وجود کتابوں میں ہوتا ہے. آپ لکھتے ہیں, جو زبان کلام بولتے ہو تو آہستہ آہستہ بھول جائے گا نا, اس کا وجود کتاب میں ہوتا ہے. پھر اس کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کتاب سے طریقے اپناتے ہیں یاد کرانے کے لیے. یاد کرنے کے لیے جو متن ہوتا ہے, جو اصل ٹیکسٹ ہے, آپ اسے میمورائز کر لیتے, یاد کر لیتے. پھر اس کو جو اصل معنی ہے, جو صحیح معنی ہے, اس کی آپ شرح بعد میں کرتے ہیں. یعنی شروع میں دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے اصول ثلاثہ قواعد اربعہ کتاب التوحید, تو تھوڑی زیادہ لمبی ہے, کشف شبہات, یہ ہم یاد کر فنگر ٹپس یاد کر دیتے ہیں. ہم یاد کرنے کے بعد پھر ہم شرح پڑھتے تھے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آجرمیہ دیکھیں, یہ پورا حفظ کیا تھا, جو عربی گرامر کی معروف کتاب ہے. پھر جب یہ چیز آپ میمورائز کر لیتے ہیں پھر آپ اس کی تفسیر و شرح پڑھتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے. نور علی نور واللہ، یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہوتی، آپ کچھ ریوائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ رکتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، آپ کو وہ جملہ بھی یاد آ جائے گا اور اس کی شرح کس عالم نے کب کہاں پہ کی وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو یاد آ جائے گا. اگر آپ کے پاس بنیاد ہی نہیں، اگر متن ہی آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آہستہ سے علم کیا ہوتا ہے، یہ ختم ہوتا جاتا ہے، دلچسپی ختم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. پھر وقت آتا ہے انسان کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، چند سرسری چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. دیکھو عوام الناس کی بات نہیں کر رہا میں، میں طالب علم کی بات کر رہا ہوں. اب طالب علم ہے، دیکھیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو میڈیکل کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھتا رہے گا نا. ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا ایم بی بی ایس ڈاکٹر، وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. نئی باتیں ہیں، نئی بیماری آ گئی ہے، نئی گائڈ لائنز آ گئی ہیں، تو ہم اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ علم کے ساتھ جڑے ہوئے. ہم شریعت کا طالب علم ہیں، چار سال کورس کیا، پانچ سال کورس کیا، عالم بن گئے، واپس پڑھ کے دیکھا نہیں، کیونکہ گائڈ لائنز نہیں ہے. نئی گائڈ لائنز دیکھا نہیں، اس میں کیا نیا ہوگا؟ جو پڑھ چکے پڑھ چکے، بات ختم ہوگی نا. اب نئی بیماری تو نہیں آئے گی، کوئی گائڈ لائنز آئے گی اس کی دوبارہ پڑھیں گے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. لازمی نہیں کہ نئی بیماری تو گائڈ لائنز ہے تب میں پڑھوں گا. جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں مزید ترقی کیسے ممکن ہے؟ میں نے عقیدے کی چار کتابیں پڑھی، پانچ کتابیں پڑھی مثال کے طور پہ، یا فقہ کی ایک کتاب پڑھی ہے جامعہ میں مثال کے طور پہ، اور میں امتحان دے کے چار سال کے بعد میں پاس ہو گیا، عالم بن گیا، کچھ علامہ بھی کہتے ہیں. آگے دوسرے تدریس میں، لیکچرز میں، جمعہ کا خطبہ ہے، کچھ دروس ہے، عربی گرامر پڑھانی ہے، کچھ تفسیر پڑھانی ہے، کچھ علم کہاں گیا ہے؟ علم ترقی کہاں گئی ہے؟ چار کتابیں پڑھ کے پانچویں کب پڑھیں گے؟ چھٹی دسویں کب پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ کس سے پڑھیں گے؟ تو طالب علم ہمیشہ علم سے جڑا رہتا ہے، اور اس علم کی بقا تب تک ہوتی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. آپ نے چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے یہ اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، ایک پلیٹو فیز آتا ہے سیدھا یوں. اس وقت کون سا فیز آتا ہے؟ اگر آپ ترقی نہیں کریں گے تو اوپر نہیں جائے گا. کہ کیسے جائے گا؟ کچھ عرصے آہستہ آہستہ نیچے چلا جائے گا. اور کئی دیکھیں کہ کئی ایسے ساتھی میں جانتا ہوں، ہمارے ساتھ طالب علم میں، علم سے تھوڑے سے دور ہوئے، دوسرے تدریس سے بھی ختم ہو گیا، مجالس بھی ختم ہو گئی، اب سرسری چیزیں، کچھ باقی چیزیں رہ گئی ہیں، کیونکہ علم میں ترقی نہیں ہے، رک گیا ہے. اس لیے طالب علم ہمیشہ علم میں ترقی کی خواہش رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. دیکھیں روزمرہ زندگی میں، بزنس میں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں آگے بڑھے ہوں، ایک ہے تو دوسرا کیسے ہوگا، پروفٹ کیسے بہتر کرنا ہے. ترقی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا میں ترقی کرنی ہے اور دین میں ہم نے اسٹیٹک رہنا ہے یا پیچھے رہنا ہے؟ یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے. اس لیے سب سے اہم چیز آپ کی اپنی ذات ہے، اپنی ذات کی ترقی کیسے کرنی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اس علم میں ترقی کیسے کروں، کس طریقے سے اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہوں، اپنے عمل میں بہتر کر سکتا ہوں، اضافہ کر سکتا ہوں، عمل صالح میں کیسے میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہوں، یہ اصل کامیابی ہے. ان تمام دروس سے جو ہم کرتے ہیں، آپ دوسرے دروس بھی سنتے ہیں الحمدللہ، اگر میں نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے تو فائدہ کیا ہے بتائیں مجھے؟ اصل مسئلہ کہ یہاں پہ آ کے بیٹھنا ہے، گپ شپ کرنی ہے، وہ تو ہم باہر بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. یہ قیمتی وقت اکثر ساتھی ہفتے کے یعنی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، وہ یہ بہترین وقت ہے سونے کے لیے، آرام کے لیے. اب اسے قربان کر کے آتے اللہ کے لیے، اور آگے پھر ترقی کہاں ہے؟ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہے بار بار، وہی سوال بار بار پوچھتے ہیں، خاموشی طاری ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، کیوں؟ یا تو سمجھ نہیں آ رہی، یا سمجھ آ رہی ہے تو آپ محفوظ نہیں کر رہے، یاد نہیں کر رہے، یا دونوں آپ ہچکچاتے ہیں جواب دینے سے. نہیں ہونا چاہیے طالب علم میں، کیونکہ دو چیزیں آپ کی دشمن ہیں، ایک تکبر اور دوسرا شرم و حیا کرنا. آپ شرم کریں گے بات کرنے سے، آپ بات بیان کرنے سے. میں سوال پوچھتا ہوں، بات سے تو جواب آتا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے جواب نہیں دیتے. اب جواب دینے میں شرم آتی ہے، جواب دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ غلط بولیں گے تو غلط بولیں گے, میں بتاؤں گا غلط ہے تو تصحیح ہو جاتی ہے غلطی. اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلط بولوں گا جواب دوں گا غلطی ہو جائے گی تو بولو یار کیا مسئلہ ہے, غلطی کو پتہ چلے گا میں غلط تھا نا, آپ کی اصلاح کب کرو گے پھر؟ یہ شیطان کے دو خطرناک راستے ہیں جو طلب علم سے آپ کو دور کر کے دے. شریعت کے علم کی بات میں کر رہا ہوں. جی مسئلہ پوچھنے, سوال پوچھنے میں کوئی صرف ساتھی شرم کرتے, سمجھ آ گئی درس کی؟ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں پتہ نہیں ہاں یا نہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ لوگ یوں خاموشی میں بیٹھے رہتے ہیں, اب یہ بھی پتہ نہیں معمہ ہے, بہت کم لوگ یوں کر دیتے ہیں, تسلی ہو جاتی ہے چلے. اکثریت کیوں خاموش بیٹھی رہتی ہے؟ اے سوال کوئی ہے, سوال ہے, سوال بھی نہیں ہے, سمجھ آ گئی ہے, پھر پوچھتا ہوں پھر خاموشی ہو جاتی ہے. تھوڑی سی ترقی کی ضرورت ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی, میں زیادہ نہیں کر رہا, 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ اتنا تو شروع کرے, انصاف کی بات ہے نا, آدھا گھنٹہ زیادہ ہے, آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے ہم ڈیلی 24 گھنٹے میں سے, یہ اتنی مصروفی تو نہیں ہے یار, ہم جتنا مصروف بھی ہیں آدھا گھنٹہ نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ آج کا اللہ رحم کرے رش بہت زیادہ ہو گیا ہے, آپ کے پاس گاڑی میں ریکارڈر بھی تو ہے نا, سی ڈی پلیئر ہے نا, کچھ نہیں ہے, بتا رہا ہوں آ رہا ہوں, وہ نہیں ہے نا تاکہ عذر نہ رہے نا کسی کے پاس, یہ تو ہے نا جیب میں, یہ محفوظ ترین چیز ہے ہماری زندگی میں, اسمارٹ ڈیوائس فون وغیرہ یہ ہے نا, آپ اس کو آن کر دیں لگا لیں اور چلا دیں گاڑی چلتی رہے. آپ نے سننا ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, پڑھنا نہیں ہے, آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ مل سکتا ہے ڈیلی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ساتھ رضا خیر دے, بڑی محنت کرتے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے پھر اپلوڈ بھی ہوتے ہیں دروس. یا ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم علم میں ترقی نہ کریں؟ کوئی عذر باقی ہے؟ اچھا ترقی اگر نہیں ہوتی جو ہم نے سیکھے اس کو تو مضبوط رکھے یار, ترقی کا مطلب ہے مزید آگے بڑھنا, یہ اصل مطلب ہے. جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے محنت جو ہے جو ہم نے کی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں, اگر میں 20 غلطیاں کرتا تھا اس میں سے کتنی کم ہوئی ہے؟ نماز میں پہلے صف پہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ اب میں کہاں پہ پڑھتا ہوں؟ میرا ایمان ذرا ٹٹول کے دیکھیں کیسا ہے. یہ ساری چیزیں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے ایمان تقوی میں انشاءاللہ ترقی ہے, یہ اصل مطلب ہے. اور علم کی ترقی میں آپ کے یہ مزید 4 چاند لگ جائیں گے آپ کے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ طالب علم سے پہلے میں بہتر تھا, اب آہستہ آہستہ میں ڈاؤن ہوتا جا رہا ہوں, تو مطلب آپ کے نیت میں کھوٹ ہے. اپنا محاسبہ کریں, یہ ناممکن ہے کہ آپ علم میں ترقی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے کر دے, نہیں. اس لیے اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. بارک اللہ فیکم, اللہ اعلم. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے پھر آگے 2 دروس ہیں. اچھا ایک اور گزارش ہے, کیونکہ 3 دروس ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. درس کے تعلق سوال فوراً پوچھنے آپ کا حق ہے, درس کے علاوہ کے جو سوالات ہیں آپ نوٹ کر لیں. آخر میں کچھ ساتھی جلدی میں ہوتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, جو جلدی جانا چاہتے ہیں, اور جن کو کچھ سوالات ہیں وہ بے شک بیٹھ جائیں, ان کے سوالوں کے جواب ہم دے دیں گے انشاءاللہ, اگر درس کے تعلق سے کوئی ایکسٹرا اور کوئی سوالات ہیں. ٹھیک ہے, درس کے دوران کچھ سوالات آ جاتے ہیں یا وقفے کے دوران, پھر ایک سوال پھر دوسرا پھر تیسرا, ہم بھی فلو میں چلے جاتے ہیں, 20 منٹ لگ جاتے تقریباً, وہی وقت ضائع ہو جاتا ہے. ضائع سے اعتبار سے کہ آگے جو کے دروس ہیں پھر آہستہ آہستہ ہمیں وہ پھر روکنے پڑیں گے. اگر ان 3 کو ساتھ جاری رکھنا ہے تو ہمیں ایک طریقہ اپنانا پڑے گا, کوشش کریں گے لمٹ میں رہیں, وقت کے اندر رہیں, ٹھیک ہے نا. اور کوئی سوالات ہوں اگر وقت ضائع کریں کوئی بھی ایسی بات ہو تو اس کو ہم بعد میں پوسٹ پون کر سکتے ہیں. اگر سوال جواب نہ بھی دے سکیں جو درس کے علاوہ کے ہیں تو اس کے لیے خاص نصف مقرر کر دیں گے, مہینے میں 2 تقریباً, اس میں انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں؟
جیسے علم کے بارے میں بتایا آپ کہ کچھ لوگ اتنا ہی علم حاصل کر کے پھر رک جاتے ہیں, آگے ترقی نہیں کرتے, تو عوام الناس کو پھیلانے کے لیے کچھ عالم ہوتے نا جو مدرسے سے علم حاصل کر کے, تاکہ عوام الناس میں, اب فی الحال ان کے اندر جتنا علم ہے تاکہ عوام الناس میں پھیلائے,
تو انہیں کی بات میں کر رہا ہوں, پھیلائے گا تو ترقی بھی خود بھی کرتا جائے نا,
رک جاتے ہیں وہ لوگ.
نہ رکے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, آپ رکیں گے آپ اسٹرک ہو جائیں گے, پھر آپ کے دعوت میں اس کا اثر پڑتا ہے, آپ کی دعوت محدود ہو جائے گی نا, اس میں جو آپ کے پاس ہے صرف یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے سے کم ہوتا جائے گا اور آپ کی دعوت محدود ہوتی جائے گی. اب دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے, لیکچرز ہوتے ہیں, یہ کتابی درس آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ ہے اصل سلف کا، یہ تسلسل سلف کا ہمیشہ، کتاب ہوتی ہے پڑھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ اس علم کی نشر اشاعت ہوتی ہے. ہم یونیورسٹیز میں یہی پڑھتے ہیں، کتابیں شرح ہوتی ہے، اس کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے، یہ نہیں رکنا چاہیے. آپ چھوٹے کتاب لے لیں، آپ علماء سے جڑے، آپ طلب علم ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے نا. آج کل تو وہ اور ہی آسان ہو گیا کہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، ایک کتاب اٹھا لیں، آدھا گھنٹہ بے شک ڈیلی ہفتے میں دو دن کر لیں، شروع تو کریں آپ. اس کے ساتھ یہ فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں ترقی بھی ہوگی، ڈسکشن بھی ہوگی، سوال جواب بھی ہوں گے. آپ کو نہیں پتہ تو کسی اور عالم سے پوچھ لیں گے، تو آپ کے علم کے ساتھ آپ جڑ کے رہیں گے انشاءاللہ. اس میں خیر و برکت ہے. بارک اللہ فیک. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میرے یہی ترقی کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود اس علم کو محفوظ کریں گے اور مزید اضافہ کریں گے. اگر یہ محفوظ نہیں کریں گے جو آلریڈی موجود ہے، تو اضافہ کیسے ہوگا؟ تو محفوظ کیسے ہوگا؟ اپنے اپنے طریقے. کوئی انسان خود یاد کرتا ہے، کوئی ڈسکشن سے یاد کرتا ہے، کوئی دعوت تبلیغ سے یاد کرتا ہے. یا دعوت تبلیغ کرنی نہیں کہ کہاں پر ٹیبل کرسی رکھ کے نہ اپنا مائک لگا کے بات کرنی ہے، لازمی نہیں ہے. یہ آپ کے حلقہ احباب ہے، آپ کے گھر والے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے بعض کون سی جماعت ہے، جماعت اسلامی کا ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم جو شروع میں ہم کرتے تھے، کیونکہ بڑے اچھے خطیب ہیں، خطابت ان کی اچھی ہوتی ہے عام طور پہ، کہتے ہیں میں کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ ٹاپک تیار کرنا ہے اور آپ نے جا کے بات کرنی ہے. اور ہم چل جاتے تھے کسی باغیچے میں، ہم درختوں سے پودوں سے مخاطب ہو کے بات کرتے تھے ٹریننگ کے لیے، پودوں سے درختوں سے بات کرتے کہ آپ یہ آڈینس ہے آپ کی، جی بتایا آپ نے پڑھنا ہے ان کے سامنے بتانا ہے. تو کہتے ہم اشارہ کر کے کہ بات کرتے تھے پودوں کے سامنے. پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ ترقی ہوئی اور خطابت کا علم، دیکھیں خطابت کا اپنا الگ سے علم ہے، ایک طریقہ ہے، تو یوں طریقہ اپناتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے پودوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے درس دینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حلقہ احباب گھر میں شروع کریں. آپ کلمہ توحید کا پمفلٹ موجود ہے، یہ اٹھائیں، آپ کے گھر کے بچے جو ہیں ہم کلمہ توحید کا معنی پڑھتے ہیں، پڑھائیں، کیا مسئلہ ہے؟ یا بچوں کو پڑھائیں گے؟ ہاں پڑھاؤ بچوں کو، کون پڑھائے گا؟ آپ نہیں پڑھائیں گے تو وہ کون پڑھائے گا؟ اور اسکول میں یہ پڑھاتے ہیں، اسکول میں تو اپنا منہج پڑھاتے ہیں نا، وہ اسکول تو اپنی ایک چیز ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ دے دیں، جیسے آپ بچوں کو ریویژن کرتے ہیں نا اسکول کی کتابوں کی، اور ٹیسٹ وغیرہ مشک وغیرہ آ گئی ہے تو بتاتے ہیں ان کو، ہوم ورک کراتے ہیں، ساتھ بیس منٹ اور نکال لیں، یہ کتاب چاہے چھوٹا سا یہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھیں. یعنی سلف دیکھیں، دو سال کی عمر کا بچہ ہے، دو سال کی عمر کا بچہ، اس سے کلمہ پڑھواتے ہیں قل لا الہ الا اللہ. اب توتلا بچہ کیسے پڑھے گا لا الہ الا اللہ شروع سے؟ اور پھر اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر زندگی پوری قائم ہوتی ہے. ہم بچوں کو رائمز پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، پتہ نہیں موبائل میں یا ٹیب لگا ہے رائمز پڑھ رہے ہیں، کوئی گانے بج رہے ہیں، کوئی میوزک بج رہی ہے، بچے کا آدھا دماغ خراب ہو جاتا ہے پانچ سال کی عمر تک. یہ کریٹیکل وقت ہے، پتہ ہے پانچ سال کی عمر تک بنتا بچہ جو ہے تک 80% اسٹور کر لیتا ہے دماغ میں. یہ کیا اسٹور کر، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ بہت افسوس ہے واللہ. یعنی ماں نے جو اصل کام کر رہا تھا بچوں کے لیے وہ نہیں ہو رہا. ماں اپنی جان چھڑاتی، کچن کا کام کرنے، صفائی کرنی ہے، کپڑے دھونے وغیرہ وغیرہ کرنے، بچہ کام پہ بیٹھا، بچہ ٹیب پہ بیٹھا ہے، وہ سمجھتے کہ میں نے اپنی جان چھڑا لی ہے. ہاں جان تو چھڑائی، بچوں کو تو تباہ کر دیا واللہ. آج کے بچوں میں جو کچھ بیماریاں آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں، آنکھیں کمزور، چھوٹے بچے نے ان کے لگائی ہوئی، دیکھا ہے آپ نے؟ چھوٹے بچے ہیں، دو دو سال، اس سے کم، ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ، اب بڑھتا جا رہا ہے. بچوں میں سر کا درد، کبھی سنا ہے بچے کا سر کا درد؟ یار بچوں کو صحیح نیند نہیں آتی، بچوں کے سر کا درد شروع ہو گیا ہے، کچھ بچوں کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں، بچوں کی یاداشت، میرے پاس مریض ہے کہتے ہیں بچے کو بھول جاتا ہے میرا بچہ. آپ کا اسکرین ٹائم کتنے دیکھا ہے کبھی؟ بچے کتنے ٹائم لگاتے ہیں؟ باپ گھر میں تو ڈسٹرب نہ کرو، ہاتھ پکڑا دیتا ہے، ماں کہتے ڈسٹرب نہ کرو، وہ ہاتھ پکڑا دیتے ٹیپ کو. چھوٹے بچوں کے گفٹ میں ٹیپ دیتے ہیں، ایک ایک تو اللہ المستعان، بات لمبی ہو جائے گی، میں معذرت چاہتا ہوں. ایک تو کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں وہ تو یہ بات آ گئی، نہیں بچوں کے برتھ ڈے، ایک تو برتھ ڈے جو ہے نا منانا ویسے جائز نہیں ہے، دوسری بات کیا پتہ کیا بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، سال کا بچہ ہے ٹیپ دے رہے ہیں، سال دو سال کے بچے کو گفٹ دے رہے ہیں، وہ چھوٹے سے، میں نے چھوٹا بچہ آٹھ میں، واللہ چھوٹا بچہ چھ سے آٹھ آٹھ مہینے کا تھا، یوں ٹیپ سامنے رکھا ہے، پتہ ہی کہ یہ سوائپ کر جو کھولتے نا، یہ بچے نے کھولا ایسے، میں حیران واللہ ہو گیا، آٹھ مہینے کا بچہ، اسے پتہ کیسے کھولتے ہیں یار، آٹھ مہینے کا بچہ اس کو کھول رہا ہے، اور کون سا ایک سوچا ہے یوٹیوب پہ جا رہا دبا رہا ہے، یوٹیوب پہ اس کو پتہ ہی یوٹیوب یہاں سے کھلتا ہے، یا آگے کیا کرے گا بچہ مجھے بتائیں، واللہ بڑے خطرناک معاملات، اللہ قسم میں کھا رہا ہوں بچوں کے لیے، واللہ تباہ کن ہے، یہی بچے دس سال کے بعد کیا ان کے دماغ کیا باقی بچے گا، یہ پڑھائی میں کیسے جائیں گے، اور بہت سارے چینلز آ رہے ہیں پتہ ہے، اس دماغ کو خراب کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں یار، ہم تو خود تو نہ دھکیلے بچوں کو، اپنے ہاتھوں سے دھکیل رہے ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر دوسرا درس انشاءاللہ. کیا چیز؟ ہاں.